साढ़े ग्यारह का मन खराब होता है, लेकिन ये हाल है, आते नहीं। साढ़े ग्यारह बजे उठेंगे हम बच्चे उठे। अच्छा, साढ़े ग्यारह बजे वहाँ शुरू होती है, साढ़े ग्यारह बजे सो के उठे, मालूम नहीं क्या करते हैं। एक एक दो लोगों को तो छूट है, क्योंकि जैसे डॉक्टर हमारे चाहे रात में ड्यूटी करके आते हैं, आके आराम भी नहीं कर सकते, तो ऐसे ही साढ़े नौ दस बजे आते हैं। अब नाश्ता करेंगे, घर वालों को वहाँ पहुँचाएंगे, फिर पहुँचेंगे तो रात ही लोग क्या करते हैं। साथ ही आ जाते हैं टाइम, आज वो नहीं आएंगे, फिर जिसे उन्हें करते हैं। अगर उन्होंने इत्तला कर दी तो हमें पता है कि वो नहीं आएंगे। इत्तला करना हमारे दीन का बहुत अहम हिस्सा है, अगर अफसोस है कि हमारे यहाँ बहुत कम जिसमें आ भी हमारे سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں حق شریف کے۔ اے میرے خالق حیات،
ذکر سے ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے سب حیات بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات تیرے
بہار میں کھلتا ہے تو کہتے ہیں کہ بلبل اس کو دیکھ کے روتا ہے، اس کے اوپر فدا ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں بلبل روتا ہے اور اس پر فدا ہوتا ہے، مگر یہ سب عارضی ہوتا ہے، کیونکہ پھول کھلتا ہے تھوڑی ہی دن میں مرجھا کے اس کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں، پھر کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں ہے، جھاڑو دے کر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔
عارضی حسن گل سے ہیں بلبل کی ساری حسنیات، پانی بتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات، پانی بتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات۔ عارضی حسن گل سے ہیں بلبل کی ساری حسنیات، پانی بتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری حسنیات۔ اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے سب حیات، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات سب شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بھیک ہے تیری، شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بھیک ہے تیری، روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں مائے کائنات، روح میں تیرے کتنے ہیں مارے کائنات۔ شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بھیک ہے تیری، روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں مارے کائنات۔ نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات، کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات، نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں، کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات،
جو اپنے مرشد و مربی سے نفس کی اصلاح نہیں کراتا وہ نفس کا غلام رہتا ہے، اور چونکہ نفس کا مزاج گناہ کرانا ہے، گناہ کے مشورے دینا، گناہ کی طرف کھینچنا، لہذا وہ گناہ میں غرق رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس دین ہے لیکن حقیقت میں نفس کا غلام ہے، اور جو نفس کا غلام ہے وہ گناہ میں غرق ہے۔
نفس کا جو غلام ہے غرق ہے واہیات، اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخ یہ حیات، اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخ یہ حیات، جس نے چکھے دوستو فانی بتوں کے نم کیا، چکے دوست فانی بتوں کے نم کیا، اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخ یہ حیات، جس نے چکے دوست فانی بتوں کے نم کیا۔ توبہ کرے گناہ سے لیکن وہ صدق دل سے بھی، توبہ کرے گناہ سے لیکن وہ صدق دل سے بھی،
یعنی گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہ ہو، پکا ارادہ ہو گناہ چھوڑنے کا، توبہ تو کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن دل میں گناہ چھوڑنے کا سچے دل سے پکا ارادہ نہیں ہوتا، اسی لیے گناہ چھوٹتے نہیں، کیونکہ توبہ کی شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، چاہے توبہ پھر ٹوٹ جائے پھر گناہ ہو جائے، لیکن توبہ کرتے وقت گناہ کا ارادہ نہ ہو، کہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، تو یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ بس زبان سے استغفار ہوتا ہے اور توبہ بھی کرتے ہیں لیکن پکا ارادہ نہیں کرتے، اور گناہ کا وقت آتا ہے تو ہمت نہیں کرتے، ہمت اللہ نے دی ہے اس ہمت کو استعمال نہیں کرتے۔
توبہ کرے گناہ سے لیکن وہ صدق دل سے بھی، توبہ کرے گناہ سے لیکن وہ صدق دل سے بھی، حشر میں ہوں گے فائزوں بیویاں ہوں گی فائزات، حشر میں ہوں گے فائزوں بیویاں ہوں گی فائزات،
یعنی مومن جس قدر نیک اور صالح ہوگا، جتنا توبہ استغفار کرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اونچے مقام پر فائز ہوگا۔ اسی طرح عورتیں جتنی ہی پاکیزہ ہوں گی، پاک دامن ہوں گی، متقی ہوں گی، اللہ والی ہوں گی، اتنا ہی اونچے مقام پر وہ بھی فائز ہوں گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جنہوں نے نیک عمل کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والے مرد عورت سب اپنے اپنے محنت اور مجاہدات کے مطابق ان کو اونچے اونچے مقامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اپنے فضل اور رحمت سے۔
توبہ کرے گناہ سے لیکن وہ صدق دل سے بھی، توبہ کرے گناہ سے لیکن وہ صدق دل سے بھی، حشر میں ہوں گے فائزوں بیویاں ہوں گی فائزاں.
توبہ کے اندر یہ خاصیت اور بھی ہے, ایک تو یہ نہ صرف یہ کہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, بلکہ توبہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اور جب اللہ کے قریب کیسے ہوگا بندہ, کہ اس میں نیکیوں کے جذب کی خاصیت پیدا کر دیتے ہیں اور گناہوں سے طبعی نفرت عطا کر دیتے ہیں, کہ گناہ کا جی نہیں کرتا, اس کا گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا مقام قرب عطا فرماتے ہیں.
توبہ کریں گناہ سے لیکن صدق دل سے بھی حشر میں ہوں گے فائزوں بیویاں ہوں گی فائزاں. ہے تو خدا سے دور دور لیکن زبان پہ ہے ضرور دعوی
ہیں. علم کتابیں ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, لیکن اللہ سے دور ہیں, خالق کائنات سے دور ہیں, جس ذات نے یہ سب چیزیں پیدا کیے ہیں اور جس ذات نے ان چیزوں میں یہ خاصیتیں رکھی ہیں, وہ فوائد رکھے ہیں, وہ نقصانات رکھے ہیں, اس خدا سے وہ دور ہیں, اس ذات سے بہت دور ہیں.
ہیں تو خدا سے دور دور لیکن زبان پہ ہے غرور دعوی علم ارضیات دعوی علم فلکیات. جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے, جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے, اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف سے کائنات, اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف سے کائنات. جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے, جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے, اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات, اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات. اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے سد حیات, اب کی نا خوشی سے ہے میری حیات سد نما.
معارف مثنوی شرح, معارف مثنوی شرح مثنوی مولانا روم, جس کا نام ہے معارف مثنوی مولانا روم, میرے شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. عقل گفت پیغمبر کے احمق ہر کے ہست, او عدو ما غول رہزنست. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو احمق ہوتا ہے وہی ہمارا دشمن ہوتا ہے اور ابلیس کا ساتھی ہوتا ہے. فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو احمق ہوتا ہے وہی ہمارا دشمن ہوتا ہے اور ابلیس کا ساتھی ہوتا ہے, احمق وہ ہے جو گناہ کرتا ہے. ہر کہ او عاقل بود او جان ماست, روح او وہ روح او ریحان ماست. جو شخص عاقل ہوتا ہے وہ ہماری جان ہے اور اس کی روح ہمارے لیے مثل ریحان ہے, یعنی اللہ والے, کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے. جتنا گناہ سے بچے گا اتنا ہی عاقل ہوگا, اتنا ہی عقل مند ہوگا, اور کائنات کی سب سے عقل مند ترین شخصیت حبیب پاک محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو شخص عاقل ہوتا ہے وہ ہماری جان ہے اور اس کی روح ہمارے لیے مثل ریحان ہے. ریحان ایک خوشبو کا نام ہے. آفت مرغست چشمے کام ہی, مخلص مرغست عقل دام ہی. مرغ کی آفت اس کی آنکھ ہے جو دانے پر حریص ہے, اور اس کی خلاصی وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے. یعنی دانا دیکھ کے, یعنی گناہ کو دیکھ کے آدمی لاپرواہ ہو کر والہانہ اس کی طرف بڑھتا ہے, گناہ کر لیتا ہے, لیکن اس کے گرد جو جال ہوتا ہے وہ اسے مخفی رہتا ہے. حرص اور لالچ کی وجہ سے وہ مصیبت کو دیکھ نہیں پاتا کہ اس دانے کے ساتھ ایک مصیبت بھی ہے جو کہ جال ہے. یعنی جب آدمی گناہ کرتا ہے تو عذاب اس پر نازل ہوتا ہے, اللہ کا اس کے دل پر عذاب نازل ہوتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جاتا ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے, تو اللہ کی ناراضگی اس سے مخفی ہو جاتی ہے اور وہ گناہ کی طرف دیوانہ وار بڑھتا ہے اور گناہ کر ڈالتا ہے. مرغ کی آفت اس کی آنکھ ہے جو دانے پر حریص ہے, اور اس کی خلاصی وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے. یعنی عقل کو استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے گناہ کرنے سے, اللہ کی نافرمانی سے دونوں جہان برباد ہو جاتے ہیں. عقل کو استعمال کرے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے گناہ سے, اس سے بچ جائے. عقل کو استعمال کرتا ہے تو بچ جاتا ہے, اور احمقانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو گناہ کر ڈالتا ہے. عقل خود نی فکر ہا آگاہ نیست, درد ناغش جز غم اللہ نیست. عقل کامل ان افکار لایعنی سے فارغ ہوتی ہے, اور اس کے اندر سوائے اللہ کے غم کے اور کچھ نہیں ہے. عقل کامل ان افکار لایعنی سے فارغ ہوتی ہے, اور اس کے اندر سوائے اللہ کے غم کے اور کچھ نہیں ہوتا. یعنی جتنی عقل کامل ہوگی, جتنی عقل کو استعمال کرے گا تو فضول چیزوں سے اتنا ہی بچے گا, اللہ سے دور لے جانے والی چیزوں سے اتنا ہی بچے گا, اور یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے اس کا یہ حال ہوگا کہ سوائے اللہ کے غم کے اس کے دل میں اور کچھ نہیں ہوگا, یعنی اس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہوگا. اے خنک آکس کے عقلش نر بوت, نفس دشتش مادو مزدر بوت. مبارک ہے وہ شخص جس کی عقل نر ہو اور اس کا نفس امارہ مادہ اور مغلوب ہو, کیونکہ جتنے بھی مادہ ہیں وہ سب کے سب مغلوب, اللہ نے ان کو مغلوب بنایا ہے, اور مرد جو ہے اس کو کامل بنایا ہے, غالب بنایا ہے. تو فرمایا کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی عقل نر ہو, یعنی ہمت مردانہ استعمال کرے اور گناہ سے بچ جائے, اور اس کا نفس امارہ مادہ اور مغلوب ہو, نفس کو مغلوب کر دے, نفس کی بات نہ مانے, اس پر غالب آ جائے. مبارک ہے وہ شخص جس کی عقل نر ہو اور اس کا نفس امارہ مادہ اور مغلوب ہو. ہست عقل ہم جو قوسِ آفتاب, ہست عقل کم تر از ذرہ شہاب. بعض عقل مثل قرص آفتاب کے, یعنی آفتاب کی جو ٹکیا نظر آتی ہے, ٹکیا کی طرح نظر آتا ہے. بعض عقل مثل قرص آفتاب کے قوی النور ہے, یعنی آفتاب میں کتنی روشنی ہوتی ہے, اور بعض عقل ذرہ شہاب سے بھی کمتر ہے. شہاب جو ہے وہ ایسے ٹکڑے فضا کے اندر جو تیر رہے ہیں, جن کی نہ کوئی روشنی ہے, نہ کوئی ان کا حیثیت ہے, نہ کچھ ہے, بس تھوڑا عرصہ وہ فضا میں رہتے ہیں, اس کے بعد وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. فرمایا کہ بعض عقل مثل قرص آفتاب کے قوی النور ہے, اور بعض عقل ذرہ شہاب سے بھی کمتر ہے. عقل خود با عقل یارے یار کن, امر ہم شورا بخواں وہ کار کن. اپنی عقل کو کسی شیخ کامل کی عقل کی غلامی میں ڈال دے اور حکم مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو انجام دے. اپنی عقل کو کسی شیخ کامل کی عقل کی غلامی میں ڈال دے یعنی اپنے تمام حالات کو اطلاع کرے اور جیسا شیخ مشورہ دے پھر اس پر پابند ہو جائے, نفس کی غلامی نہ کرے کہ جو ہے جیسا جی میں آیا ویسے کر لیا. اپنے دین کو بھی اور اپنی دنیا کو بھی اس طرح سنوارے, دنیاوی حالات بھی بتائے اور دینی حالات بھی بتاتا رہے, ذکر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, گناہ سے بچ رہا ہے نہیں بچ رہا ہے, غصے کا مرض ہے, تکبر کا مرض ہے, حسد کا مرض ہے, بدگمانی کا مرض ہے, اس کی اطلاع کرتا رہے اور پھر جیسے مشورہ دیا جائے اس پر عمل کرے. بعض لوگوں کو علاج بتایا جاتا ہے لیکن غائب ہے, پھر اطلاع نہیں کرتے, علاج بھی نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں کہ فلاں پریشانی ہے فلاں پریشانی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مشورے پر عمل نہیں کرتے. اپنی عقل کو کسی شیخ کامل کی عقل کی غلامی میں ڈال دے اور حکم اور مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو انجام دے. چشم غرہ شد بخضر اے دمن, عقل گوید بر محک ماشے زمن مامش زن, عقل گوید بر محک مامش زن. آنکھ تو غلاظت کے ذخیرے پر اگے ہوئے لہلہاتے سبزے پر فریفتہ ہو گئی, مگر عقل کہتی ہے کہ اس فیصلے کو میری کسوٹی پر جانچ کرو. آنکھ تو غلاظت کے ذخیرے پر اگے ہوئے لہلہاتے سبزے پر فریفتہ ہو گئی, مگر عقل کہتی ہے کہ اس فیصلے کو میری کسوٹی پر جانچ کرو. یعنی کہ جو گوبر ہوتا ہے جہاں گوبر پڑا رہتا ہے کچھ عرصے کے بعد, اس پہ کائی جم جاتی ہے ہرے رنگ کی اور دور سے بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے, دل فریب نظر آتی ہے. دل فریب یعنی دل کو دھوکہ دینے والی, تو وہ سبزہ جو ہے دل فریب ہوتا ہے اور آدمی اس کی طرف بڑھتا ہے, مگر فرما رہے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ اس فیصلے کو میری کسوٹی پر جانچ کرو, یعنی عقل سے فیصلہ کرو, اس کی تحقیق کرو کہ اس کے نیچے کیا ہے. تو گوبر ہی گوبر بھرا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, عن مطرف رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقرأ الحاکم التکاثر قال یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لك یا ابن آدم الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے, یعنی سورہ الحاکم التکاثر, جس کے معنی یہ ہیں کہ اے لوگو تم اپنے مال کی زیادتی پر باہم فخر کرنے کے سبب آخرت کے خیال سے بے پرواہ ہو گئے, یعنی مال کی زیادتی پر فخر کرنے کی وجہ سے تمہارے قلوب میں اندیشہ آخرت یعنی فکر آخرت باقی نہیں رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدم کا بیٹا میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے, حالانکہ یہ واقعہ یہ ہے کہ آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تجھ کو کچھ نہیں ملتا مگر صرف اتنا جتنا کہ تو نے کھایا اور خراب کر دیا, پہنا اور پھاڑ ڈالا اور خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کیا. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آدمی مال کے بڑھانے کی فکر میں آخرت کے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے, جس کے سبب پردیس کا امیر اور وطن آخرت کا قلاش اور مفلس ہو جاتا ہے. دنیا ایک پردیس ہے, تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور جتنی چیزیں ہیں ہماری وہ سب چھوٹ جانے والی ہیں اور کبھی پھر واپس دنیا میں آنا نہیں ہے. تو یہ ایسا پردیس ہے کہ اس میں پھنس کر آدمی آخرت کا قلاش ہو جاتا ہے. یہاں تو مال پیسہ بہت ہے لیکن چونکہ فکر آخرت نہیں ہے, اعمال صالحہ کی کمی ہے, ذکر اللہ کی کمی ہے, اللہ کی یاد کی کمی ہے, تو یہ شخص آخرت کا قلاش اور مفلس ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا نادانی ہو سکتی ہے؟ حق تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا نہیں میں یہ ہٹا دیتا ہوں شاید پتہ نہیں نماز کی سنت چل رہی ہے کل یہ پڑھ لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں فرائض نماز گزشتہ مجالس میں ہم نے نماز کی 51 سنتوں کا ذکر کیا تھا آج فرائض نماز ہیں یعنی جن میں سے ایک بھی رکن چھوٹ جائے فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی نمبر ایک تکبیر تحریمہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تحریمہ اس لیے ہے کہ اس میں بعضی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تو اس لیے اس کو تحریمہ کہتے ہیں یعنی نماز میں جب آدمی داخل ہو جاتا ہے تو مثلا بولنا ادھر ادھر دیکھنا اور دوسری جو بھی شرائط ہیں وہ سب حرام ہو جاتی ہیں قیام یعنی کھڑا ہونا یہ بھی فرض ہے بغیر کسی مجبوری کے اگر بیٹھ کے نماز پڑھ لی شرعی مجبوری کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی قراءت قرآن شریف میں سے کوئی صورت یا طویل آیت پڑھنا رکوع کرنا دونوں سجدے کرنا قعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا یہ 6 چیزیں فرض ہیں تکبیر تحریمہ قیام یعنی کھڑا ہونا قرأت کرنا قرآن شریف میں سے کوئی بھی صورت یا طویل آیت پڑھنا یہ فرض ہیں اسی طرح چوتھا فرض رکوع کرنا اور پانچواں فرض دونوں سجدے کرنا اور نمبر 6 قعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا اگر مندرجہ بالا چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی نوٹ واجبات نماز اور مفسدات نماز یہ جو واجبات نماز ہیں یہ بھی فرض ہی کی طرح ہوتے ہیں اگر واجب چھوٹ جائے اور سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر دوبارہ نماز لوٹانی ہوگی نماز نہیں ہوتی اور اگر کوئی واجب چھوٹ جائے جن کا ذکر دوسری کتاب میں ہے بہشتی زیور کے آئینہ نماز میں یا نماز کے مسائل کی کتاب ان میں لکھے ہوں گے واجبات نماز تو اگر وہ سجدہ سہو کر لیا تب تو نماز ہو جائے گی کوئی واجب چھوٹ گیا اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی نماز دہرانی ہوگی تو واجبات نماز اور مفسدات نماز وہ ہیں کہ جو اس میں نماز فاسد ہو جاتی ہے اس میں بھی یعنی کوئی ایسا کام کر لیا جو مفسدات نماز میں ہے تو پھر اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز دوبارہ دہرانی پڑتی ہے تو ان دونوں چیزوں کے مسائل بہشتی زیور یا آئینہ نماز مؤلفہ مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم مظاہر علوم میں دیکھ کر عمل کریں یا عورتوں کی نماز میں خاص فرق جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو سنتیں پڑھ کر سنائی گئی ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں یہاں عورتوں کی نماز میں خاص فرق بتلایا گیا ہے کہ عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے زیادہ اوپر نہ اٹھائے کندھوں سے لیکن اس طرح اٹھائے کہ دو ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے اور نمبر 2 سینے پر ہاتھ باندھے مردوں کے لیے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھتے مردوں کی طرح چنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹا بنا کر نہ پکڑے اس کو ہلکا نہ بنائے اور نمبر 3 رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھ جس طرح مردوں کو اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا سر اور پیٹ کو سیدھا کر لینا چاہیے اور پنڈلیوں کو بالکل کھڑا رکھنا چاہیے تو عورتوں کے لیے فرق یہ ہے کہ رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھتے مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور عورتوں کی نماز میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھیں اور گھٹنوں پر رکھ دیں انگلیوں کو کشادہ نہ کریں دونوں بازو پہلوؤں سے خوب ملا کر رکھیں اور دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دیں نمبر 4 سجدے میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ دانی طرف کو نکال دیں عورتوں کے لیے سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لیے تو دونوں پیر کھڑے رکھنا چاہیے اور انگلیوں کو موڑ کر قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے اور عورتوں کو چاہیے کہ سجدے میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ دانی طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کیونکہ مردوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے اور پیٹ جو ہے وہ زانوں سے نہ لگے اور کوہنیاں وغیرہ بازو پہلو سے الگ رہیں تو عورتوں کے لیے یہ ہے کہ خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دیں اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیں. اور پانچواں فرق یہ ہے کہ قاعدے میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں. پاؤں کو داہنی طرف نکالیں گے تو بائیں طرف بیٹھیں گے. اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھ دیں. نشتی فیری کے نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعض معجزات میں متعلق آتش یعنی آتش سے آگ سے متعلق معجزہ, جیسے صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام غزوہ خندق میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ایک سا یعنی تین سیر سے کچھ زیادہ جو کا آٹا تیار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے چپکے سے اس کی اطلاع کی اور عرض کیا کہ آپ چند آدمیوں کے ساتھ تشریف لے چلیے. آپ نے تمام اہل خندق کو کہ 1000 تھے پکار کر جمع کر لیا اور ساتھ لے چلے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہانڈی مت اتاریو اور آٹے کو مت پکائیو جب تک میں نہ آؤں. بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آب دہن مبارک گوندے ہوئے آٹے نے اور ہانڈی میں ڈالا اور دعائے برکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکانے والی اور بلوا لو اور شوربہ نکال نکال کے ہانڈی میں سے دو, اسے چولہے پر سے اتارو نہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 1000 آدمی تھے, قسم ہے خدا کی سبوں نے کھایا اور ہماری ہانڈی ویسے ہی جوش میں رہی اور آٹا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا. فائدے میں فرماتے ہیں کہ اس سے عالم آتش میں بھی ایک امر خالق ظاہر ہوا کہ آگ کا اثر شوربے میں کہ کم کر دینا واقع نہیں ہوا, بلکہ بالعکس وہ افزونی کا سبب بن گئی, جیسا چولہے پر سے اتارنے کی ممانعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس افزونی میں آپ کو بھی دخل ہے. آج انشاءاللہ تعالی وہاں مسجد انصاریہ لانڈی 36B میں مسجد انصاریہ میں بیان ہے, مہینے وار بیان ہے, ہر مہینے کی دوسری اتوار کو وہاں بیان طے کیا گیا ہے. پچھلی دفعہ ہمارا بیان وہاں تھا لیکن ہمارے حضرت اقدس مدد اللہ علی کا بیان اردو میں ہوا تھا, اس لیے پچھلے اتوار ہمارا جانا نہیں ہوا. تو اس اتوار انشاءاللہ تعالی آج رات کو عشاء کی نماز وہاں 9 بجے ہے, اس کے بعد بیان ہوگا ہمارا. اللہ تعالی شرف قبول عطا فرمائے. سب دوستوں کو چاہیے کہ وہ وہاں پہنچنے کا اہتمام کریں اور جو ہے یہ نہ سوچیں کہ صبح تو بیان میں چلے گئے اب رات کو کیا جائیں. جتنی محنت کر لو اتنا اچھا ہے, ذخیرہ حضرت کر لو, بعد میں پھر حسرت و افسوس ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اللہم انہ وصل فیک فصلہ, کہ اللہ یہ آپ کی خاطر سے ملنے جا رہا ہے, آپ اس کو اپنے سے ملا لیجئے. 70,000 فرشتے ہر فرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں. یہ شرف ہے اللہ کی محبت کے مضمون کا کہ اللہ کی محبت میں جب کوئی شخص نکلتا ہے اور کچھ کیا ملے گا اس کو, یہ تو اللہ ہی کے علم ہے. یہ تو تھوڑا سا دانہ ڈالا جاتا ہے ہمیں, کیونکہ ہم انسانی فطرت حریص ہے تو لالچ میں آ کے کام کرتا ہے, کچھ لالچ دینی پڑتی ہے. ورنہ تو اللہ کی محبت کا حق ایسا ہے کہ کچھ نہ بھی ملے تو دیوانہ وار جائے, لیکن یہ دانہ ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ فطرت حریص ہے. کچھ کام کوئی چیز ملتی ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑے سے جو ہے انعامات کا قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے یہ انعامات کے وعدے کیے ہیں, لیکن کیا کچھ ملے گا وہاں جا کے آنکھیں حیرت سے اور خوشی سے پھٹی رہ جائیں گی انشاءاللہ. جو دنیا میں ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوگا, اللہ کے لیے محنت و مجاہدہ کیا ہوگا, تو وہاں اس کا کیا کیا انعام و عطا فرمائیں گے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آخرت کی ہر نعمت کو یہاں کی نعمت سے کوئی تناسب نہیں ہے, کوئی ریشیو نہیں ہے اس کا کہ جس سے ہم مثال دے سکیں. بس ایک معمولی سی ادنا سی مثال ہو سکتی ہے, ہر نعمت کی کوئی نہ کوئی مثال یہاں مل جائے گی تو ایک ادنا سی اس کی نسبت ظاہر ہو سکتی ہے, ورنہ آخرت کی نعمتوں کا یہاں کی نعمتوں سے کوئی ریشیو نہیں بنتا, کوئی نسبت نہیں بنتی. تو جتنا ہو سکے خدا تعالیٰ کو اس زندگی میں یاد کر لو, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہیں. فضول کاموں سے بچیں, لغویات سے بچیں, اور زیادہ اللہ کو یاد کرنے کی فکر کریں. انشاءاللہ تعالی زندگی ہماری قیمتی ہو جائے گی. اور جہاں تک رہا کہ مزے اڑانے کا, رنگینیاں کو رنگینیوں کا شوق اور ہاؤ ہو کا شوق, تو یہ جنت میں جا کے پورا کر لینا, وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا, وہاں تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی, نہ کمانے کی فکر ہوگی, نہ دکھ بیماری ہوگی, نہ کوئی اور پریشانی, نہ کوئی مہلک بیماری, کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں. تو وہاں ایک ہی کام ہوگا, مزے اڑانا بس یہ کام ہوگا. تھوڑا سا صبر کر لو اس دنیا کی زندگی پر, آخرت میں مزہ ہی مزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, یہ زندگی کے ہر لمحے کو ہم اللہ پر فدا کریں, اور اللہ کی ناراضگی سے جان کی بازی لگا کر بچیں, اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے رہیں, اور ذکر اللہ کی پابندی کر کے اپنے جنت کے باغوں کو مزین کر لیں, طرح طرح کی نعمتوں سے مزین کر لیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ اس وہاں سے کچھ کھا لیا کرو, میوے کھا لیا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کے حلقے, یعنی ذکر جہاں ہو رہا ہو تو وہاں بیٹھ جا, وہ ایسا ہی ہے کہ جو گویا جنت کے میوے کھانا, یعنی اللہ کو یاد کرے گا تو جنت کی نعمتیں بھرتی چلی جائیں گی, میوے بھرتے چلے جائیں گے. تو وہاں یہ اللہ کو یاد کرنا, پابندی کے ساتھ اپنی تلاوت کرنا اور ذکر اللہ کرنا, اللہ کا نام لینا محبت کے ساتھ, اور استغفار کرنا, اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود شریف, محبت اور احسان مندی کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کس قدر احسان ہے, کہ آپ ہی کے صدقے میں ہماری جانوں کے اندر ایمان ہے. اگر آپ اپنی جان کی بازی نہ لگاتے اور تکالیف نہ اٹھاتے ہیں امت کے لیے, تو آج ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا, ظلمت میں پڑے ہوتے, جہالت میں پڑے ہوتے, جہنمی ہوتے. دنیا کی زندگی بھی جہنم ہوتی اور آخرت میں بھی خدا نخواستہ ٹھکانہ ہمارا جہنم ہوتا. آپ ہی کے نالین مبارک کے صدقے میں ہمارے دلوں میں آج ایمان ہے, اور جتنی جو ہے وہ ہمارے اعمال صالحہ ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے ہیں. تو احسان مندی اور محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا, یہ سب ذکر اللہ جو شیخ نے بتایا ہوا ہے, چاروں تسبیحات, ان کی پابندی کرنا اور دل لگا کر ان اذکار کو کرنا. دل نہ لگے تو دل کو لگانا, دل لگنا فرض نہیں ہے, دل لگانا فرض ہے. دل لگاؤ اور آخرت کی فکر اور سوچ زیادہ رکھو, اور جن کو آخرت سے زیادہ غفلت ہے ان کو چاہیے کہ موت کا استحضار کریں, موت کا مراقبہ کریں, آخرت کی زندگی کا مراقبہ کریں, آخرت کو زیادہ سوچا کریں, تو انشاءاللہ تعالی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی جائے گی, غفلت نکلتی جائے گی, اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی. اور جو جس کام کی فکر پیدا ہو جاتی ہے وہ انجام کو پہنچ ہی جاتا ہے. تو ذکر اللہ کی پابندی اور مناجات کی پابندی, مناجات اس میں ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں, دعاؤں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور مانگتے ہیں تو امید کے ساتھ نہیں مانگتے. خوب امید کے ساتھ اور دعاؤں کا اہتمام کرو. مناجات مقبول ایسی بڑی دولت ہیں, ایسی بڑی دولت ہیں, اس کا نام ہی مناجات مقبول ہے. مقبول اللہ کے یہاں مقبول دعائیں. اللہ سے مناجات کا عالم کیا عالم ہے. خدا کی قسم جس کو یہ عالم نصیب نہیں ہے مناجات میں جی نہیں لگتا, بڑی دولت سے محروم ہے. اللہ کے قرب کی دولت سے یہ محروم ہے. مناجات مقبول کا خوب اہتمام کریں. احادیث مبارکہ, قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی دعائیں ہیں اس کے اندر, اور ایسے ایسے مضامین ہیں, ایسے مضامین ہیں کہ دل پھڑک جائے اور دیوانہ وار ہو دعا کو مانگے. دیوانہ وار کیسے پیارے مضامین ہیں اور کیسے بلیغ مضامین ہیں. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سرکاری مضامین ہیں, یعنی یہ مضامین جو قرآن پاک میں ہیں دعاؤں کے, وہ بھی سرکاری ہیں, اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو دعائیں القا ہوئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں, وحی الہی ہے وہ بھی. تو فرما میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو مضامین ہیں سرکاری مضامین ہے, سرکار سے جو مضمون آتا ہے وہ قطعی قبول ہوتا ہے, یعنی وہ اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہیں. تو اسی لیے اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں تاکہ وہ قبول ہو جائیں. اپنی الفاظ میں دعائیں مانگنا میں خطرہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ادب آداب نہیں جانتے, اللہ کی صفات کی اور اللہ کی صفات کو اچھی طرح نہیں سمجھتے. اس لیے سب سے بہترین اور مفید دعائیں اور سب سے محفوظ دعائیں وہی ہیں جو قرآن پاک اور حدیث پاک کی دعائیں ہیں, جامع دعائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات جوامع سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا, اور ایسی بلیغ اور جامع دعائیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جامع دعاؤں کا اہتمام زیادہ رہتا تھا. زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو مانگا کرتے تھے وہ جامع دعائیں, جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ دنیا کی بھی تمام حسنہ اس میں آ گئی اور آخرت کی بھی تمام حسنہ اس میں آ گئی. تو ان دعاؤں کا جو اہتمام نہیں کرتا, اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر دعا کو ہر روز چند دعاؤں کا یا کم سے کم ایک دعا کا ترجمہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. ہر روز دعائیں پڑھیں اور اس میں ایک دعا کا ترجمہ یاد کر لیں, یا کم از کم اس کا مفہوم ذہن نشین کر لیں. اردو ترجمہ ہوتا ہی ہے, ہر مناجات مقبول کی کتاب میں ترجمہ ضرور ہوتا ہے. اس ترجمے کو ذہن نشین کر لیں, پھر تو دعاؤں کا لطف کیا کہیے, کہ معلوم تو ہو کہ ہم اپنے پیارے رب سے کیا مانگ رہے ہیں, کیا فریاد کر رہے ہیں. تو پھر تو دعاؤں کا لطف ایسا ہے کہ جس کو یہ نشہ لگ گیا پھر اس کے بعد اس کو کوئی اور مزہ لگ نہیں سکتا, اس کے منہ کو پھر کوئی اور شراب محبت نہیں لگ سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ تلاوت بھی کی پابندی بھی اور تلاوت میں حلاوت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور بھی عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کا ایک رکوع اگر ہم طے کر لیں, کیونکہ مستند ترجمے سے مثلا یہ آسان ترجمہ قرآن یہ بہت آسان ہے اور مختصر سا ہے, ایک رکوع روزانہ پڑھ لیا جائے اور اس کو اچھی طرح اس کا مفہوم ترجمہ جو ہے وہ ذہن نشین کر لیا جائے تو انتہائی مفید ہے کہ اس کا اگر مفہوم ہم ترجمہ مفہوم جو ہے اس کو ذہن نشین کر لیں. اور اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ عربی کے اندر تھوڑا سا ہم اپنے کو اس طرف لے آئیں کہ عربی کے الفاظ کا ترجمہ کس طرح کیا گیا ہے, کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے, اس میں بھی تھوڑی سی اگر سمجھ کو استعمال کریں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ, کیونکہ قرآن پاک میں ایک ہی لفظ کئی کئی بار کئی کئی جگہ آیا ہے, تو جب ہم پڑھیں گے تلاوت اپنی روانی سے تو انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ مفہوم ہمارے دل میں آتا رہے گا, تو تلاوت میں حلاوت اور مزہ نصیب ہوگا. تو یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک رکوع روزانہ جو ہے وہ ترجمے کا تفسیر کے ساتھ مستند ترجمے سے, یہ نہیں کہ فلاں صاحب کا سن لیا کہ وہ مشہور ہیں فلاں صاحب مشہور ہیں. اس میں گمراہ لوگوں نے بھی ترجمے کیے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو گئے کیونکہ اپنی عقل سے انہوں نے ترجمہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی آیات کی تفاسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس تفسیر کے آگے کسی علامہ کی تفسیر بھی قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح بہت سی آیات کی صحابہ سے تفسیر وارد ہے تو ان کے آگے کسی علامہ کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے. تو جاہل لوگ جو ہیں ان چیزوں کو بائی پاس کر کے اپنا ترجمہ بتا دیتے ہیں، اپنی تفسیر لکھ دیتے ہیں، چاہے وہ کتنی جو ہے ہماری عقل میں اور خرد میں اچھی معلوم ہو، لیکن ہرگز اللہ کی ہاں وہ قبول نہیں ہوگی. اور ایسے شخص زندیق ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور آپ نے پیارے شیخ العرب الجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا مطالعہ، اس کی بھی بہت پابندی کی ضرورت ہے کہ ہمیں معلوم ہو اور اللہ کی محبت کی شیرینی اور مٹھاس ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اپنے شیخ کے مواعظ کا مطالعہ اور ہمارے مرشد قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ وسلم علینا کے بھی واعظ جو ہیں آڈیو میں تو آ چکے ہیں الحمدللہ، اور ایک واعظ چھپ بھی چکا ہے جستجو حق سبحانہ و تعالی. اللہ کرے کہ تمام مواعظ حضرت والا کے اردو زبان میں بھی، انگریزی میں بھی، اور دنیا کی تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت فرما دے، تاکہ اللہ کی محبت کا یہ مضمون ساری دنیا میں پھیل جائے اور ہم سب اللہ کے دیوانے ہو جائیں اور ہم سب اللہ کے دیوانہ گر بھی ہو جائیں. تو اپنے شیخ کے مواعظ کا مطالعہ، بیانات سننا، اس کا بھی ایک کچھ وقت ہونا چاہیے، چاہے پانچ منٹ ہی صحیح، دس منٹ صحیح، روزانہ اس کی پابندی کی جائے. تو ذکر کی پابندی، چاروں تسبیحات اور مناجات مقبول اور تلاوت کلام پاک، اور ہو سکے تو ترجمہ بھی اس کا ذہن میں، اس کا مفہوم اور ترجمہ اس کے ذہن نشین کر کے، زیادہ نہیں، ایک رکو نہ کر سکیں، تین آیتیں کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بہت ہو جاتا ہے. اب ایک رکو شروع کیا تھا تھوڑے دن پہلے، ایسا لگتا ہے کل شروع کیا تھا، اب چھٹے پارے میں ہیں، ساتویں پارے میں، تو یہ فکر نہ ہو کہ کب ختم ہوگا، بلکہ بس ایک کام شروع کر دیا جائے کہ بھئی یہ بھی ایک کام ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے حد فائدہ ہوگا، اور کلام پاک کی پڑھنے میں اس کی حلاوت ان شاء اللہ تعالیٰ خود ہی محسوس ہو جائے گی. اور اس سے بھی بڑھ کر کام یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ. میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنے بزرگوں کی باتیں کہ آنکھ کے گناہ کے بعد زبان کا گناہ بہت جلدی انسان کر جاتا ہے. زبان سے بہت گناہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. فضول گوئی بھی ایک گناہ ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. تو لہذا زبان کے گناہوں سے بھی بچنا اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، اسی لیے اپنے شیخ کے مواعظ کا مطالعہ ہے یا ان کو سننا ہے بیانات کو، کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا باتیں ہمارے اندر گناہ کی ہیں. اور اچھے اخلاق، ابھی صبح کو یہی بات ہو رہی تھی کہ اخلاق جس میں نہیں ہے وہ اس میں دین نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اندر دین ہے، ہم دیندار ہیں، لیکن دین نہیں ہے. تو بات شروع ہوئی تھی اطلاع کے اوپر کہ عام حالات میں بھی اور خصوصاً اپنے شہر کے ساتھ تعلقات میں اطلاع کی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے کہ کوئی کام کہا اور وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے. اطلاع کر دے کہ ہم نہیں کر سکے یہ کام، یا کر لیا ہم نے یہ کام، تو یہ اطلاع کی ایک اہمیت ہوتی ہے. مثلاً کسی کو کہا کہ ہم فلاں وقت آئیں گے اور معلوم ہو گیا کہ اب اس وقت نہیں پہنچ سکتے، تو اسی وقت جو بھی آدمی ہے آپس میں بھی یہی، اصل میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں خانقاہوں میں، ان میں یہی ہے کہ یہ جو آداب یہاں سکھائے جاتے ہیں وہ ہم اپنی عملی زندگیوں میں لے کر آئیں، اپنی زندگی میں عمل کریں اس پر آپس میں معاملات کے اندر. تو جس سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے اس کو اطلاع کر دے کہ ہمیں فلاں وقت آنے کا کہا تھا اور نہیں آ سکیں گے، یا فلاں کام کا کہا تھا وہ نہیں ہو سکا یا نہیں کر سکیں گے. اور جو بھی بات آپس میں طے ہو تو دوسرا آدمی انتظار میں رہتا ہے، اس کو انتظار میں رکھنا تکلیف پہنچانا ہے. ایک مقولہ بھی ہے کہ انفل انتظار و اشد من الموت, کہ انتظار جو ہے موت سے بھی زیادہ اشد ہوتا ہے. تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا اور اچھے اخلاق تو در حقیقت جو ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح اخلاق رسالے میں لکھے ہیں, اچھے اخلاق در حقیقت وہی ہیں. اچھے اخلاق محض توازو اور مسکرا کر ملنا نہیں ہے, یہ بھی اس کا ایک جز ہے, لیکن اچھے اخلاق کی جو بنیادیں ہیں یعنی توبہ اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے امید, ان کی رحمت کی امید رکھنا اور صبر کرنا اور تسلیم و رضا کے ساتھ رہنا, تمام حالات پر بالکل جمع خاطر کے ساتھ دل کے ساتھ رہنا کہ یہ حالات میرے لیے مفید ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں, اور اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کا شکر کرنا اور صبر کرنا, یہ ہیں اچھے اخلاق. اور شرم و حیا سے رہنا, فرمایا کہ شرم و حیا بہت ہی اچھی صفت ہے. اگر مخلوق سے پیدا ہو جائے تو وہ کام نہیں کرتا جو مخلوق ناپسند کرتی ہے, اور اگر یہی صفت اللہ سے پیدا ہو جائے شرم و حیا اللہ سے, تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کا حصول یہ ہے اچھے اخلاق, ان تمام اخلاق کی جڑ یہ ہے. اور اسی طرح سے برے عادتوں سے, برے اخلاق سے پرہیز کرنا, غالب گلوچ سے پرہیز کرنا, بے جا غصے سے پرہیز کرنا. اپنے اندر اگر باطنی بیماری ہے تکبر کی, عجب کی, بدگمانی کی, حسد کی, بد نگاہی کی, تو یہ سب باتوں کو جو ہے اس کی اصلاح کرنا, کروانا, اور اس کو ان عادتوں پر غالب ہو جانا اور ان سے مغلوبیت سے بچنا, یہ سب برے اخلاق سے برے اخلاق ہیں. تکبر ہے, عجب ہے, اور واویلا کرنا اور شکایتیں کرنا اور غالب گلوچ کرنا جو زبان کے گناہوں میں آتا ہے, غیبت کرنا, جھوٹ بول, جھوٹ کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں میں, اور خلاف واقعہ بات کرنے کی عادت ہوتی ہے, ان سب گناہوں سے اپنی اصلاح کرانا اور پاک و صاف رہنا, یہ اچھے اخلاق کی جڑ یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. يا الله سبق گناہوں سے نفرت عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ہمارے گھر والوں کے, دوستوں کے, ان کے گھر والوں کے, تمام مسلمین و مسلمات کے گناہوں پر اللہ اپنے فضل و رحمت سے بخش دے. اے اللہ ہماری مغفرت کاملہ عطا فرما, اللہ ہمیں مغفرت کاملہ عطا فرما, اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, یا اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, بغیر آپ کے جلد کے کام نہیں چل سکتا. اے اللہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اے اللہ اپنے فضل اور اپنی خاص مدد نازل فرما. اے اللہ آپ کی مشیت خاصہ سے, آپ کی مشیت خاصہ اور آپ کے کرم خاص سے, آپ کے کرم خاص اور آپ کی رحمت خاصہ سے, آپ کی رحمت خاص اور آپ کے فضل خاص سے, اللہ آپ کے فضل خاص کا ہم سوال کرتے ہیں. اللہ اپنی خاص مشیت اور فضل و رحمت اور اپنا کرم ہم پر نازل فرما, ہم سب کو جلد فرما. اے اللہ دنیا کی حقیقت ہمارے دل پہ کھول دیں اور آخرت کی حقیقت ہمارے دل پہ کھول دیں. اے اللہ دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دیں, اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دیں, اپنی محبت کی چاٹ لگا دیں. اللہ اللہ اس فانی دنیا, چھوٹ جانے والی دنیا سے دل اچاٹ کر دیں اور اپنی محبت کی چاٹ ہم سب کو لگا دیں. اے اللہ دنیا سے بے رغبت کر دیں, اپنی محبت کی چاٹ لگا دیں. اے اللہ اپنی محبت کی چاٹ لگا دیں. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے. اے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے اور دیوانہ گھر بھی بنا دے, جو ہم کو دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے. اے اللہ ہمیں بھی دیوانہ بنا دے اور جو ہم کو دیکھے اس کو بھی اپنا دیوانہ بنا لے. اے اللہ اپنی تجلیات خاصہ سے ہم سب کو مستفیض فرما، منور فرما، مزین فرما، ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے، ہماری اصلاح کامل فرما دے. اے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے بھی اصلاح کامل کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کو درجات قرب میں انتہا عطا فرما، ان کے گھر والوں و اولادوں اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی اولیاء اللہ بنا. اور اے اللہ دونوں جہان کی خیر و بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہان کے غم اور شر اور فتنوں سے میری بھی، میرے گھر والوں کی بھی، اور میرے سب دوستوں کی بھی، ان کے گھر والوں کی بھی، اور میرے مشائخ اور ان کے گھر والوں کی بھی، اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دے، دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، تمام مہلک بیماریوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ بچے بچے کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کا عمل عاجلہ مستمر عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت دے، نیک اور صالح اعمال کے ساتھ اپنی رضا کامل کے ساتھ اے اللہ ہمیں جینا، اور اپنی رضا کامل کے ساتھ ہمیں مرنا نصیب فرما. اے اللہ ہر لمحہ آپ پر ہم فدا کریں، اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ حلال کا لقمہ کھلا، حرام سے ہماری حفاظت فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اے اللہ دونوں جہان کی خیر و بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک سوارے اور محبت والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی اور محبت اور مودت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک اللہ والا بنا. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا. اے مالک کریم آپ ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو سے باخبر ہیں. اے اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ دنیا میں بھی آرام سے جینا ہم سب کو نصیب فرما، اور تمام پریشانیوں سے اور مسائل سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور غموں سے ہماری حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، آفات سے بلیات سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. ہاں یہاں بھی جو ہے ہمارے یہاں سنگلو سوسائٹی کی مسجد اشرف میں بھی جماعت عشاء کی 9 بجے ہو گئی ہے، لہذا اب عشاء کی مجلس کا وقت 9:40 پہ ٹیلی فون کرنے کا، اور 9:45 پر ان شاء اللہ تعالی مسجد شروع ہو جائے کرے گی. اور اسی طرح سے وہاں آج جو بیان ہے مسجد انصاریہ میں، تو وہاں بھی 9 بجے جماعت ہے، تو وہاں ان شاء اللہ تعالی 9:35 پر ٹیلی فون کر لیں، کیونکہ مسجد میں ہی ہوں گے، وہاں جلدی بیان شروع ہو جائے گا، تو 9:35 پہ ٹیلی فون کر لیں کانفرنس کال والے ان شاء اللہ. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.